خطبات کے آخر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے بے حیائی، منکرات اور ظلم و تجاوز سے لوگوں کو روکا ہے. گویا تین باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے. ایک شخص جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اقسم سیفی غالباً اس کا نام تھا، اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں خود جا کر تحقیق کروں کہ یہ کون صاحب ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. چنانچہ جب وہ جانے لگا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے ہو، سردار ہو، اس لیے تم نہ جاؤ بلکہ اپنے دو آدمی وہاں پہلے بھیج دو، وہ تحقیق حال کریں اور اس کے بعد پھر اگر تم مناسب سمجھنا تو چلے جانا. چنانچہ دو آدمیوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے جو سوال کیے وہ صرف مختصر سے سوال تھے کہ من انت وما انت، کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسب نسب کا جہاں تک معاملہ تھا اس کو تو کوئی توجہ نہیں دی، صرف اتنا فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ، یعنی جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میں کون ہوں تو میں محمد عبداللہ کا بیٹا، صرف اتنی سی بات فرمائی. اور اس کے بعد یہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ نے مجھے نازل کیا ہے. بہرحال تفصیل بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ صاحب اچھے نسب سے تعلق ہے ان کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی. تو اس نے سنتے ہی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں. اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم جلدی کرو اور جا کر اسلام لے آؤ، قبول کر لو اسلام، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے مقدم ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں. تو بہرحال اس آیت کو سن کر وہ مسلمان ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور صاحب جب مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ شروع میں میں بہت زیادہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے سامنے وحی آئی تو آپ پر جو خاص کیفیت طاری ہوتی تھی وہ کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت پیدا ہو گئی، اور جو دل پہلے صرف اوپر اوپر سے اسلام میں نے قبول کیا تھا تو دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ آیت انتہائی جامع ترین آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، عدل اور انصاف کا، والاحسان احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا کہتا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر اور روکتے ہیں اللہ رب العزت فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، جتنی بھی عریانیت کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، چاہے لوگوں نے اس کو ترقی کا نام دے دیا ہو، اللہ رب العزت اس بے حیائی سے بری ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کاموں کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. بلکہ 18 پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں اہل ایمان میں فحش کام پھیلاتے ہیں، عریانیت کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، اللہ رب العزت محفوظ کریں، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اِذَا عَاهَدْتُمْ، جب تم عہد کرو، ولا تنقص الايمان بعد توقيدها، جب قسم کھا لو تو پھر اس قسم کو توڑو مت. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایفاء عہد یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو نہ بیچو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم تھوڑا سا مال دنیا کا لے لو یا تھوڑے سے مال کے لالچ میں اپنی آخرت برباد کر دو، ایسا نہ کرنا. کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے ایک دن، چاہے تمہیں ساری دنیا بھی مل جائے تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی تخصیص نہیں ہے، وہ مومن، بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. آگے قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اس کے یہاں پر احکام ہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. عام طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تقریر شروع کرتے ہیں، حالانکہ اعوذ باللہ بسم اللہ اس وقت پڑھنا چاہیے جب آگے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو. جب قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صرف بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم سے شروع کرتے ہیں. یہ اعوذ باللہ سے جو شروع کرتے ہیں یہ جہالت پر مبنی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس وقت پڑھنا چاہیے جب قرآن مجید آگے آپ نے تلاوت کرنا ہو. بہرحال یہاں اس کے کچھ احکام بیان کیے گئے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص تمہیں کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دے، یعنی جو آدمی مجبور کر رہا ہے وہ قادر ہے تمہیں تکلیف پہنچانے پر، تمہیں قتل کرنے پر، اور اگر آپ نے وہ کلمہ کفر نہیں کہا تو یقیناً وہ آپ کو مار ڈالے گا، تو اگر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہہ لے حالانکہ دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر، تو انشاءاللہ اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی حضرت عمار، حضرت یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خبیب، ان حضرات کی شان میں کفار نے ان کو گرفتار کر لیا، اور حضرت یاسر اور سمیہ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور عمار ان کا بیٹا تھا، تو ان سب کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا. تو حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ نے تو بالکل انکار کر دیا کہ تم چاہو تو ہماری جان نکال لو، ہمیں قتل کر دو، لیکن ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے. چنانچہ حضرت یاسر کو انہوں نے قتل کر دیا اور حضرت سمیہ کو بھی شہید کر دیا. یہ دونوں اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، مرد اور عورتوں، بلکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو جو شہادت ہے وہ بھی اتنی انتہائی مظلومانہ ہے کہ بدبختوں نے دو اونٹوں کا مختلف دو سمتوں میں ان کا منہ کیا، ایک کوئی سمت میں ایک کوئی سمت میں ہے، ایک ٹانگ اس اونٹ سے باندھی اور ایک اس اونٹ سے باندھی، اور اس کے بعد پھر ان اونٹوں کو دوڑا دیا، اس طرح سے ان کو چیر دیا بیچ میں سے، اعوذ باللہ. تو یہ اسلام اور دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں، مردوں کی بھی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے صدق و خلاص کے ساتھ اس دین کو قبول کیا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی، لیکن کلمہ کفر کہنا انہوں نے پسند نہیں کیا. بہرحال عزیمت کا راستہ اختیار کیا. اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اب صرف حضرت عمار رہ گئے تھے، تو انہوں نے ان کے کہنے پر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو بڑے رنجیدہ، بہت ملول، افسردہ کہ اے نبی اللہ، میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ جب تم نے یہ کلمات کہے تو تمہارے دل کی کیا حالت تھی. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تو ایمان پہاڑ جیسا تھا، یعنی دل میں تو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد انتہا درجے کا تھا جو ہونا چاہیے. البتہ ظاہری اعتبار سے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا, تو آپ نے فرمایا کہ پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل فرما دی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. البتہ اللہ رب العزت تو گرفت اس کہنے پر کرتے ہیں جو شرح صدر کے ساتھ, کلمہ کفر کوئی کہہ رہا ہے اور شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہے, کھلے دل سے کہہ رہا ہے, تو پھر تو فعلیہم غضب من اللہ, اللہ کا غضب ہے اس پر. تو اس لیے بعض اوقات بعض باتوں پر مجبور کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر بات میں یہ معاملہ نہیں ہے, بعض احکام اور ہیں, طلاق اور نکاح کے معاملے, اطاق کے معاملے اس میں اور ہے. اگر کوئی آدمی مجبور کر دے کسی شخص کو کہ بھئی تم اپنی بیوی کو طلاق دو, تو اگر زبان سے کہہ دے گا تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا مذاق بھی حقیقت ہی ہے, اور حقیقت تو حقیقت ہے ہی. اس لیے نکاح طلاق اور اطاق کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ سنگین ہے, اس میں اگر کوئی آدمی کسی کو مجبور کر دے اور مجبوری میں اس نے کہہ دیا زبان سے, تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو گولی مار دے چاہے مذاق میں مارے, اگر گولی لگے گی تو اپنا اثر اپنا کام تو دکھائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں, تو بلا شبہ دین میں جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں جبر نہیں ہے. جب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا تو دین زبردستی ہم اس پر ٹھونسیں گے نہیں, اس کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. اس حد تک تو دین میں جبر نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر کافر ہے تو رہے, کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے تو کوئی زبردستی نہیں کہ وہ مسلمان ہو, لیکن جب اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ مسلمان ہو گیا اب تو جو احکام ہیں اسے ماننے پڑیں گے. عجیب بات ہے کہ دین میں تو کہتے ہیں جبر نہیں ہے, فوج میں داخل ہو جائے اور اس کے احکام کے خلاف مرضی کرو تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اللہ کے احکام کورٹ مارشل سے بھی کم ہے, جس کا جی چاہے توڑ دے, اللہ کے حکم کو توڑ دے, نبی کے حکم کو توڑ دے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے, اور اگر فوج کے قانون کو توڑ دو تو کورٹ مارشل ہو جائے. یہ کیا بات, جب اپنی مرضی سے تم نے اسلام قبول کیا ہے, قبول کرنے کے بعد اب سارے احکام تمہاری طرف متوجہ ہو گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک تقاضا ہے, اس کے مطابق اب تم نے سارے کام کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے رہو اور عمل جو چاہے کرتے رہو. اس لیے یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین میں جو اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, وہ اسلام میں داخل ہونے کی حد تک ہے, لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے اب نماز پڑھنا ضروری, اب بے حیائی سے بچنا ضروری, اب ان تمام کاموں کے اپنے احکامات ہیں. بہرحال وہ تفصیل طلب بات ہے, لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ تبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا چیز, امر بالمعروف اچھی بات کا حکم کرنا, بری بات سے روکنا, اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو بزور بازو روکو. لازمی بات ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حکومت اسلامی ہو. ہر آدمی کو البتہ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے, یہ بات درست نہیں, لیکن جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, اللہ نے جن کو جو ہے وہ قوت اور طاقت دی ہے, یعنی اگر حکومت اسلامی حکومت ہو, اس کا قاضی ہو اور اس میں جو لوگ ہوں وہ قوت نافذہ موجود ہو, تو ایسی صورت میں پھر اس پر جبر بھی کیا جائے گا. اب آخر یہ حکم بھی تو ہے نا کہ بھئی نماز پڑھنے پر ہم مجبور کریں گے, نہیں پڑھے گا تو اس کو قید کر دیا جائے. یعنی امام احمد ابن حنبل اور دیگر کے مذہب میں تو یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں البتہ تھوڑی سی نرمی ہے, اور نرمی بھی یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے, اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے, دین چھوڑ دیتا ہے, تو بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پہلے قید کیا جائے گا دو تین دن, اس کو کہا جائے گا کہ بھئی تم توبہ کر لو, استغفار پڑھ لو, جو ارتداد اختیار کیا ہے تم نے اس سے توبہ کر لو, اگر کر لے تو ٹھیک ہے اسلامی حکومت, ورنہ اسے قتل کا حکم دے دے گی, مرتد کے لیے پھر زندگی نہیں. اب کوئی کہے کہ صاحب یہ تو جبر ہے، تو میں نے کہا نا کہ جبر ہے، اسلام جب قبول کر لیا تو اب اس کے قانون کے تحت نماز پڑھنے کا بھی کہا جائے گا، روزے رکھنے کو بھی کہا جائے گا. اب ہر ایک آدمی کے لیے نہیں کہ کھلے عام روزے کا مذاق اڑاتا رہے اور کھلے عام سگریٹیں پیے اور سگریٹ اور کھائے پیے، یہ اسلامی حکومت میں یہ نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ صاحب جبر نہیں ہو، اس جبر کے مطلب یہ کہ شرابیں پی جائیں کھلے عام، جو چاہے آدمی کرے. تو یاد رکھو کہ احکام اسلامی کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا. البتہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اسلام جبر نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو. اس اعتبار سے اسی لیے حکم فرما لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، زبردستی نہیں، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے، لیکن جب دین میں داخل ہو گئے اپنی مرضی سے اس کے بعد اب اکراہ ہے، اب تو زبردستی ہے کہ بھی نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو. خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فرائض کا انکار کر دے تو مسلمان کب رہتا ہے وہ؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایک الگ بات ہے، روزہ نہیں رکھتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نہ تو کھلے عام مذاق اڑاتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. تو اس حد تک تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، توبہ کر لے گا. لیکن اگر کھلے عام کوئی آدمی کرے گا مذاق اڑائے گا تو اس کی تو پکڑ ہے ہی نہیں زبردست. بہرحال یہاں پر درمیان میں بات آ گئی. اصل یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں کہ اگر اس پر مجبور کیا جائے اور زبان سے کہہ دے تو وہ نافذ ہو جاتے ہیں. اسی سورہ نحل کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو دین کی دعوت حکمت اور موعظت کے ساتھ دو، یعنی دین کی طرف بلاؤ تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے سر پر ڈنڈا مار دیتا ہے، اس طرح سے دین کی دعوت نہ دو بلکہ دین کی دعوت اچھے انداز میں دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے ان کو دین کی دعوت دو، ان کے جھگڑے ہیں تو احسن طریقے سے نمٹاؤ. اور آگے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں اللہ رب العزت نے اولاً واقعہ معراج کو ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر بہت سے احکام اس سورت میں جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ آخرت سے متعلق فرمایا کہ اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنے جو نام اعمال دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو پڑھو، جو نام اعمال ہے تمہارا یہ تم نے ہی تحریر کیا، جو کچھ تم نے کیا تھا اس میں موجود ہے. اقرا کتاب، اپنی کتاب خود پڑھ لو، اس کے مصنف تم خود ہی ہو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارے لیے یہ کافی ہے آج محاسبے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ احکام دیے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرے کوئی شخص، شریک نہ ٹھہرائے اس کی ذات و صفات میں، والدین کے ساتھ احسان کے معاملہ کرے، حتیٰ کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی ناگوار جملہ بھی نہ کہو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس والدین کی نافرمانی پر یا بدسلوکی پر عذاب ہوگا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ غلط ہوں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگر ان کے ساتھ سلوک غلط کرو گے تو بہرحال پکڑ تو ہوگی، اگرچہ وہ غلط ہوں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ غلط بات کہہ رہے تو اسے تم نہ مانو، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے. تو اس وقت یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اگرچہ وہ ظالم ہو تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی ہم بدعمالیاں کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ نہیں دیتے دنیا میں، آخرت میں کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. لیکن والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ جب تک دنیا میں آدمی مزہ نہ چکھ لے، بدلہ نہ مل جائے، اس وقت تک مرتا نہیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مجھ سے میرے پیسے لے لیتے ہیں اور میرا مال مجھ سے لے لیتے ہیں، یعنی مجھ پر ظلم کرتے ہیں ایک اعتبار سے، یوں کہا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنے والد کو بلا لو. تو یہ اپنے والد کو بلانے کے لیے گیا، حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ جب اس کے والد آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ شعر جو انہوں نے دلی دل میں کچھ کہے ہیں جن کو ان کے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ ذرا کہیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے. چنانچہ وہ لڑکا جب اپنے باپ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا چلا کہ بھئی تم اس کا مال ظلمن لے لیتے ہو. اس نے کہا کہ آپ اسی سے پوچھ لو کہ میں اس مال کو اس کی پھوپھی پر یا اس کی خالہ پر یا اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا ہوں, اس کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یا تو میری بہن ہے اس کی ذات پر خرچ کرتا ہوں, یا اس کی والدہ کی بہن ہے خالہ ہے اس کی اس پر خرچ کرتا ہوں یا اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایہ, یعنی اب میں بات سمجھ گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ انت و مالک لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال سب باپ کا ہے, یعنی تجھے حق نہیں ہے کسی بات کا کہ باپ سے جو وہ بدلہ لے یا باپ اگر مال لے رہا ہے تو اس کے مال کو روکے. تو خود بھی باپ کا ہے اور تیرا مال بھی باپ کا ہے, تجھے حق نہیں. اس لیے اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ زیادتی کرے اگرچہ وہ ظالم ظلم کر رہے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان سے کہا کہ وہ اشعار مجھے سناؤ جو تمہارے تم نے دل میں کہے ہیں لیکن ابھی زبان پر بھی نہیں آئے, تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت ہر بار آپ پر ایمان میں اضافہ ہی فرماتے ہیں, یعنی ہمیں ایمان تو ہے ہی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن بعض باتیں ایسی ہیں, اب یہ بات ایسی ہے کہ ابھی تک میری زبان پر بھی وہ شعر جاری نہیں ہوئے, میرے کانوں نے بھی سنے نہیں, لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا. یہی تو ایک معجزہ, یہی معجزہ ہے. پھر اس نے ان اشعار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ, یعنی اپنے بچے کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی تھوڑی تھوڑی تکلیف پر میں تڑپ اٹھتا تھا اور سائی سائی رات جاگ کر گزار دیا کرتا تھا, گویا یہ تکلیف اس کو نہیں ہے مجھے ہی ہے, اور میں اس کی ہلاکت سے ڈرتا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے, حالانکہ موت تو ایک دن آنی ہے, لیکن میں سائی سائی رات جاگ کر گزار دیا کرتا تھا. اب جب یہ ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ جس کی تمنا میں نے عمر گزاری کہ بڑا ہوگا ہماری خدمت کرے گا, اب یہ مال دینے میں بھی جو ہے وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اور سلوک بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا. بہرحال دل ہی دل میں اس نے کچھ ایسے جملے کہے تھے جس میں اپنے بیٹے کی جو ہے وہ بابت دل میں شکوہ تھا ایک طرح سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان پکڑ کے کہا انت و مالک لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے, لہذا اپنے باپ سے مال کو نہ روک, اگر وہ لیتا ہے تو اسے حق ہے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اسے ڈانٹو, انہیں ڈانٹو مت, وقل لهما قولا کریما, اور جب بھی بات کرو نرم بات کرو, اگرچہ وہ غلط بات کہہ رہے ہوں تب بھی ان سے جب بات کرو نرمی سے کرو, ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈانٹیں ڈپٹے. وقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو وا کر دو, کھول دو. یعنی جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد پر رحیم ہوتے ہیں, شفیق ہوتے ہیں, اپنے بچے کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں, تم بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو کھول دو اور ان پر رحم کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا. تم خود سوچو کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ماں باپ نے ہماری تربیت کس طرح سے کی, کس طرح ہمارا خیال رکھا, ہمارے دکھ کا درد کا خیال کیا, ہماری بھوک کا اور پیاس کا خیال رکھا, نرم اور گرم بستر کا خیال رکھا, سردی اور گرمی سے ہمیں بچایا. تو یہ سارے احسانات ہیں والدین کے جو ہم زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے. اور بقول کسی کے, بلکہ ایک حدیث میں ہے غالباً یہ مفہوم ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اپنی والدہ کو پیٹ پر بٹھا کر حج کرا لوں, مجھے ذہن میں نہیں کہ ایک حج ہے یا سو حج کا کہا, کہ اگر میں کرا لوں تو کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دوں گا. فرمایا کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو جو اس نے تمہیں جاگ کر تمہارے لیے گزاری. جس تکلیف سے مائیں گزرتی ہیں, سچی بات ہے, چاہے ان میں عمریں چھوٹی ہوں بڑی ہوں, تو بعض اوقات اپنے عزیز و رشتہ داروں میں دیکھا کہ بچی 20 سال کی 19 سال کی بچی ہے مثلا, اور اس کے بچہ ہے بچی ہے کوئی, تو بعض اوقات بچے کی وجہ ساری ساری رات جاگ کر گزارتی ہے, حالانکہ اس کی خود وہ عمر آرام کی عمر ہے, لیکن اپنے اس بچے کی وجہ سے ساری ساری رات جاگ کر گزارنا, یقیناً اللہ رب العزت نے وہ محبت اس کے دل میں ڈال دی. اگر ایسی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو بھائی بتاؤ بچے پلیں کیسے, کیسے پل سکتے ہیں بچے. یہ تو آدمی جب خود باپ بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اولاد کی محبت کیا چیز ہے، ورنہ اپنے باپ کے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ۔ اس ماہ مبارک میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس ماہ مبارک کو پائے اور اس میں والد کو یا والدہ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اللہ رب العزت کو راضی نہ کر لے، جنت نہ حاصل کر لے ان سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو یا کسی دونوں میں سے کسی ایک کو بنظر محبت دیکھتا ہے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اگر 100 مرتبہ دیکھے تو؟ فرمایا 100 مرتبہ ملے گا۔ کیا اللہ رب العزت کو اپنے جیسے سمجھا ہوا ہے؟ 100 مرتبہ بھی اگر نظر سے دیکھو گے محبت سے، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے، کوئی انتہا ہے ان کی عطا فرمانے کی؟ ہماری جھولیاں اور دامن تنگ ہیں، اللہ کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ تو ماں باپ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، جن کے ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے بے انتہا۔ اور اب تک اگر کوئی ان سے زیادتی ہم کرتے رہے ہیں تو تب بھی ان سے معافی مانگ لو، ان کے پیروں میں گر جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اور یہاں تک سمجھ لیجئے، جہاد جب تک فرض نہ ہو، فرض کفایہ کے درجے میں ہو، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا جہاد میں جانے کے شوق میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تم اس سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ تم ان کو ہنساؤ، تم نے ان کو رلایا ہے، واپس جاؤ اور جا کر ان کو ہنساؤ، یعنی یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائیں تمہارے سے۔ تو اتنا حق ہے ماں باپ کا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ففیہما فجاہدا، جاؤ تمہارا جہاد ان کی خدمت، ماں باپ کے پاس جاؤ، لیکن یہ اس وقت ہے جب جہاد فرض نہ ہوا ہو۔ جب جہاد فرض ہو جائے پھر ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ شریعت میں ہر چیز میں ایک حد ہے، نہایت ہے، اور یہ صرف جہاد کی حد تک نہیں کہ کوئی آدمی سمجھے کہ خدا نہ کرے میں جہاد کے خلاف بول رہا ہوں، الیعاذ باللہ، جہاد کا ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اگر فرض ہو جائے تو ہم بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جائیں، یہ سب کی آرزو ہونی چاہیے۔ جس مسلمان کے دل میں جہاد کی آرزو بھی نہ ہو وہ کیسے مسلمان؟ لیکن جب ہو جائے فرض پھر پیچھے مت ہٹو، لیکن جب تک فرض نہیں ہے تو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جانا درست نہیں۔ پھر میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ صرف جہادی کی بات نہیں، پورے عالم دین بننے کے لیے جانا بھی فرض نہیں۔ جتنا علم فرض ہے اتنا سیکھنا تو ضروری ہے، وہ سیکھنا تو ضروری ہے، ماں باپ اجازت دیں یا نہ دیں، جس سے آدمی کو اپنے حلال و حرام کا پتہ چل جائے۔ لیکن پورا عالم دین بننا، جس کے لیے 16 سال یا 10 سال یا 15 سال جو ہے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے عالم بننے کے لیے، تو ایسا عالم دین بننا بھی جب تک والدین اجازت نہ دیں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تبلیغ دین کے لیے جب تک والدین اجازت نہ دیں جانا جائز نہیں، اپنے گھر سے مت نکلو۔ البتہ جہاں تک تبلیغ دین کا معاملہ ہے وہ اپنے محلے میں، علاقے میں آپ کریں، کون منع کرتا ہے، لیکن اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر جانا، دوسرے علاقوں میں جانا جب تک ماں باپ کی اجازت نہ ہو، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ کا معاملہ اور حکم یہی ہے، اب چاہے وہ عالم بننا ہو چاہے وہ تبلیغ دین کے لیے جانا ہو۔ یہی بات بار بار ہمارے بزرگوں سے ہم بھی سنتے ہیں اور ان کی بات سن کر میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ کہ مجھے شوق ہے عالم بننے کا، مجھے شوق ہے مفتی بننے کا، مجھے شوق ہے چلے لگانے کا، اس شوق کا نام دین نہیں ہے۔ شریعت کے احکام کو سمجھو کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ جب فرض ہو جاتی ہے چیز پھر ماں باپ سے پوچھنا ضروری نہیں، لیکن جب تک فرض نہیں ہے تو شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے بغیر ان کے حکم کے نہ نکلو۔ بعض روایت میں آپ نے پیچھے سورہ آراف میں یہ بات آئی تھی، پتہ نہیں میں نے اس وقت بیان کیا یا نہیں، لیکن اس وقت ذہن میں آ گئی کہ کچھ لوگ اصحاب الاعراف یعنی پل صراط سے بھی گزر گئے لیکن جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، منتظر ہوں گے کہ جنت میں چلے جائیں۔ تو پوچھا کسی نے کہ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں یہ؟ تو مختلف اس میں روایات ہیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے گئے یا تبلیغ کے لیے چلے گئے، بغیر بات مانے کسی اور کام کے لیے چلے گئے، تو ماں باپ کی اجازت نہیں تھی اس لیے جنت میں جانے سے رک گئے، اور چونکہ اللہ کے راستے میں جان دی اس لیے پل صراط پار کر گئے، جہنم سے بچ گئے. تو اللہ رب العزت بعد میں ان کو چاہے جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن بات یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تاخیر تو ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے الحمدللہ اس میں ہماری تمام ضروریات رکھی بھی ہیں، اس لیے پہلے ان کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر پھر عمل کرنا چاہیے. تو دین کا جو بھی تقاضا سامنے ہو اس تقاضے پر عمل کرو. اگر اولی تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، تو پھر بعض اوقات یعنی وہ خدمت کے اتنے محتاج ہیں کہ کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو شریعت یہ بھی کہتی ہے تم نماز کے لیے مسجد میں مت جاؤ بلکہ وہیں رہو، گھر میں نماز پڑھ لو. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کے لیے جاؤ، انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے انہیں، اور کوئی خدمت کے والا اور کوئی ہے نہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہیں پڑھ لو. لیکن یاد رکھو کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بہانے کا معاملہ نہیں، یہ اسی صورت میں جبکہ کوئی اور خدمت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں. لیکن اگر کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر کہو کہ بھئی آپ، میں جب تک نماز پڑھ کے آتا ہوں اتنی دیر تم میرے ماں باپ کا خیال رکھو، تو جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤ. تو بہرحال یہ تفصیلی احکام اللہ رب العزت نے یہاں پر عطا فرمائے ہیں. اسی طرح قرابت داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو دینے کا حکم فرمایا، اور فضول خرچی سے روکا کہ اس سے رک جاؤ، فضول خرچی نہ کرو. یعنی جہاں دینے کا موقع ہے تو خوب دو، روکتے نہیں شریعت، لیکن جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں میں، وہاں بس اپنے ہاتھوں کو پھر گردن سے باندھ لو، تمہارے ہاتھ جیب میں جائیں نہ بالکل، وہاں بالکل کنجوس بن جاؤ، بخیل بن جاؤ. اور یہ بخیل بننا انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے ہمیں تو پھر خوب دل کھول کے خرچ کرو، کوئی منع نہیں کرتا. اسی طرح اللہ نے آگے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. بعض لوگ جو ہے وہ قتل، پہلے زمانے میں قتل کر دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو، کہ نہیں کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرتے ہیں اس نیت سے کہ صاحب ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اصل میں یہ سوچ اسلامی نہیں. اسلامی سوچ تو یہ ہے کہ جو بچہ آتا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، ہم نہیں کھلاتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں نحنو نرزقہم وایاکم، بھئی تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں، تم کون سا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ بچہ پیدا ہوتا تو کہ بوریاں ساتھ میں لے کے آتا ہے، خالی ہاتھ آتا، اس کے جسم پہ تو کپڑا تک بھی نہیں ہوتا، تو وہ کپڑا بھی ہم ہی پہناتے ہیں. ماں کے دل میں محبت بھی ہم ڈالتے ہیں، باپ کے دل میں محبت بھی ہم ڈالتے ہیں. ہمارے پہلے زمانے میں بعض کے ہاں 18 18 20 20 بچے ہوتے تھے، اور ماشاء اللہ سب پل جاتے تھے، سب قابل بھی ہوتے تھے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد چھوڑ دیا، اور یہ سوچ لیا کہ ہم منصوبہ بندی کریں گے تو صاحب کھا پی سکیں گے، ورنہ نہیں. بعض لوگوں کے پاس تو اتنا مال اور دولت ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کتنا مال اور دولت، اور وہ ترستے رہتے ہیں، ان کا ایک بچہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی شان. اس لیے خاندانی منصوبہ بندی اس نیت سے کرنا کہ کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، یہ جائز نہیں. اور یاد رکھیے کہ جو بچہ آتا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. بعض اوقات ہم جب اس پر قدغن لگا دیتے ہیں دنیا میں آنے کی، ویسے تو جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ ڈالے گا تو ہم نہیں دیں گے. یہ بھی تقدیر ہی کی ایک قسم ہے کہ اگر یہ دوائی کرے گا تو ہمیں اسے شفا ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی، یا فلاں دوا کھائے گا تو ہو جائے گی شفا، نہیں کھائے گا تو نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے، لیکن یاد رکھیے کہ شریعت میں ہر جو ہے وہ تفصیل موجود ہے. حضرت مولانا تقی صاحب کی ایک کتاب ہے مدظل العالی کی، میں یہاں پہنچ کر تقریباً ہر درس میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کر لیا جائے. اس میں وہ طریقے بتلا دیے گئے کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آدمی رکاوٹ کر سکتا ہے، کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں جائز نہیں ہیں، تو وہ تمام تفصیلات اس میں ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے. بہرحال اس نیت سے آدمی اپنی اولاد منصوبہ بندی نہ کرے کہ صاحب ہم کون کھلائے گا کون پلائے گا ان کو. البتہ اگر مرد اور عورت یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی عورت اتنی کمزور ہے کہ مزید ولادت اس کے ہاں اگر ہو تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے. تو میں نے جیسے کہ کہا کہ تفصیل اس میں دیکھ لینی چاہیے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ایک تو جو وہ لوگ قتل کیا کرتے تھے وہ بھی جائز نہیں، اور اگر کوئی آدمی آج ایسے طریقے اختیار کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں. نحن نرزقهم ویاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو بات کی بات ہے، یعنی زنا سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بھی اختیار نہ کرو. اب اس میں بے پردگی ہے، اس میں کسی نامحرم کو دیکھنا ہے، نامحرم کا قریب میں آنا ہے، یا ہمارا اس کے پاس جانا ہے، تنہائی میں ملنا ہے، مکس گیدرنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ولا تقربوا الزنا میں آتی. کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو زنا سے قریب کر دیتی. بعض اوقات ایسے مواقع انسان کو ملتے ہیں، ایک جگہ ملازمتیں ہیں، وہاں پر ہنسی مذاق کھلم کھلا ہے، اور جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی، تو یقیناً آہستہ 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 بعض اوقات انسان غیر محسوس طریقے پر برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب ناک و ناک دھنس جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اس قسم کے واقعات بہت سے زمانے میں ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے جب تک شریعت اسلام کی ہم پابندی نہیں کریں گے، اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، اس وقت تک یہ واقعات بھی ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ فرمائے، کہ زنا سے بھی محفوظ فرمائے، اور جو چیزیں سبب بن جاتی ہیں زنا میں پڑنے مبتلا ہونے کی ان سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، بہت برا کام. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من زنا زنیا، جس نے زنا کیا وہ زنا کیا گیا. یعنی آدمی یہ نہ سمجھا کہ صاحب میں نے تو کسی کی عصمت کو لوٹ لیا اور میں بچ گیا، ایسا نہیں، اس کی نسل میں اس کی اولاد میں بھی کسی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا، اس لیے بچے آدمی، توبہ کرے. کہ یہ نہیں کہ ہم نے کر لیا کسی کے ساتھ برائی تو ہم بچ جائیں گے، یہ برائی ہماری طرف بھی بڑھے گی غیر محسوس طریقے پر، لیکن آج ہم محسوس نہیں کر رہے اس کو، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. اسی طرح فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ جائز کسی کا قتل نہ کرو، نہ حق کسی کو نہ مارو نہ قتل کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، بہرحال قتل و غارت گری نہ حق طریقے پر، صرف قتل اس صورت میں جائز ہے کہ جب قتل کا بدلہ قتل ہو، اور وہ بھی حکومت جو ہے وہ قصاصاً کسی کو قتل کرے. کسی آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے طور پر وہ قتل کا بدلہ قتل لے اور جس کا جی چاہے قتل کر دے. یہ احکام اصل میں اس لیے ہیں، عام آدمیوں کے ہاتھ میں اس لیے شریعت نے یہ سب چیزیں نہیں دیں کہ پھر پورے دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور اس کو روکنے کی پھر کوئی صورت سامنے نہیں ہوگی. تو بہرحال اس سے ہی منع فرمایا ہے، مزید احکام بھی اس میں موجود ہیں، لیکن اب وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. دیکھیے ایک دو حکم اور سامنے آ رہے ہیں، یہ ان کو میں عرض کر دوں. اس میں بھی فرمایا کہ واؤف الکیل اذا کلتم، جب تم ناپ تول کرو تو پھر پورا پورا دو، ترازو سے تول رہا ہو تب بھی، اور اگر جو ہے وہ گز سے ناپ کر دے رہا ہو تو بھی، یعنی اس میں کھینچائی نہ کرو. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. دیکھیے آج امت محمدیہ میں ساری برائیاں ہی ہیں، زنا آج ہم میں موجود، بے حیائی کے کام ہم میں موجود ہیں، ناچ گانے آج ہم میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، رشوت لینا، اور ربا سود کے لین دین اور سودی کام، یہ سارے کے سارے، اور ایسے ہی غیبت، بدکاریاں، جو بھی بے حیائی کے کام ہیں، برے کام ہیں، گناہوں کے کام ہیں، آج یقین جانیے کہ امت میں سارے کے سارے موجود. ماں باپ کی نافرمانی، اور اسی طریقے سے امانت میں خیانت، خاص طور پر ملکی جو امانتیں ہیں اس میں جس طرح سے خیانت سب لوگ کر رہے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو بچائے، ورنہ جس کا دل چاہتا ہے وہ بہتی گنگا سے ہاتھ دھوتا ہے کہ صاحب چلو آج تو موقع ملا لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ سارے کے سارے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ زمین دھس گئی، فلاں جگہ سونامی آنے والا ہے، فلاں جگہ. یہ سب اصل میں تنبیہات ہوتی ہیں کہ دیکھو رک جاؤ، بچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کاموں میں پڑے رہو اور اچانک اللہ کا عذاب آ جائے. تو توبہ کر لو، استغفار کر لو، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ ان تمام کاموں سے رکو. فرمایا واؤف الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب تم کیل کرو، ناپو کسی چیز کو، تو ناپو بھی پورا پورا، اور جب وزن کرو تو وزن بھی پورا پورا کرو. ایسا نہ ہو کہ لیتے ہوئے تو جھکتا ہوا اور دیتے ہوئے کم. بعض لوگ اس کے لیے باقاعدہ طریقے اختیار کرتے ہیں ایسے کہ جس سے کم جائے، ایک ایک چھٹاک، آدھا آدھا پاؤ مال. اور یہ پیٹرول پمپ پہ آپ چلے جائیے، اللہ معاف کرے، شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا ہو، ورنہ جو ہے وہ 99% بلکہ 100% جو ہے وہ پیٹرول پورا نہیں دیتے، ڈیزل پورا. یعنی ایک طرف مہنگائی کا معاملہ، اوپر سے چوری، بددیانتی، حرام خوری. اور یاد رکھو کرنے والے بھی عام طور پہ غریب ہی ہوتے ہیں. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کون سے امیر لوگ ہیں؟ اگر امیر ہوتے تو وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے، لیکن سب لوگوں کے جیبوں سے پیسے چرا رہے ہیں اور جا کر اپنے کوئی ماں باپ کو کھلا رہا ہے، کوئی اولاد کو کھلا رہا ہے، پھر ہم چاہتے ہیں ان سے متقی بچے پیدا ہوں. حرام کھلا کھلا کر جو ہے وہ پالتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ صاحب ہماری نافرمانی نہ کریں بچے، پھر تو جوتے ہی لگائیں گے. جب حرام ان کے پیٹوں میں ہم ڈال رہے ہیں تو وہ کیا ہمیں اس کو جو ہم ان کو دے رہے ہیں ہمیں وہی لوٹائیں گے واپس. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اس سے بچنا چاہیے. خاص طور پر ان تمام کاموں سے اگر کوئی مالک ایسا کہنے مجبور کرتا ہے تو منع کر دینا چاہیے کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کریں گے. تھوڑے سے اس کو پیسے فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا رزق حرام کر رہا آدمی. تو وزن و بالقسطاس المستقیم میں یہ سب داخل. آگے فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. بعض لوگ اکڑ کے چلتے ہیں. فرمایا کہ انک لم تخرق الارض، تم زمین پہ اکڑ کے چلو گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ زمین کو تم پھاڑ ڈالو، یعنی تم کیا اتنے طاقتور ہو کہ زور سے ٹھوکر مارو تو جو ہے وہ زمین میں سوراخ ہو جائے، ایسا تو نہیں. انک لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، نہ تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے، تو کس لیے کرتے ہو؟ اللہ نے پہاڑ تم سے بڑے بڑے پیدا کیے ہیں اور زمین اتنی زبردست بنا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو. کل زاری کا کان سیو عند ربی کا مکروہ، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ تمام چیزیں جو ہیں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے رب کو ناپسند. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. قرآن مجید میں اللہ آپ نے تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں، ہمیں اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کو ایک صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، بلا شبہ ہم بھی گناہگار ہیں اور کوتاہیاں ہم سے بھی ہوتی رہتی ہیں. یا اللہ آپ کریم آقا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اور پھر اس توبہ پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. اے اللہ غیر رمضان میں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو قبول فرما لیجئے. ہمارے نمازیوں میں جو بیمار ہیں یا ان کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں، والدین میں یا اور قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ کے علم سے باہر نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.